بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت مجھے نماز کے بارے میں کچھ کہنا ہے. نماز دین کا اہم ترین رکن ہے. نماز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین. نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھا دیا. نماز کے دو بڑے پہلو ہیں، ایک وہ جس کو عام طور پر مسائل کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس کو ہم نماز کی حقیقت کہہ سکتے ہیں، یعنی مسائل نماز اور حقیقت نماز. تو جہاں تک مسائل نماز کا تعلق ہے اس پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے معلومات کی جا سکتی ہیں، اور ہر مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ مسائل نماز سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، اس سے بھی جانکاری لیا سکتی ہے. تو اس وقت میں صرف حقیقت نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. نماز کا آغاز اذان سے ہوتا ہے. سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. اذان کے بہت سے پہلو ہیں، میں صرف ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ اذان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے میں قائم فرمایا. جب آپ نے ارادہ کیا کہ نماز جماعت کے ساتھ قائم کی جائے مدینہ میں، تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اعلان کا طریقہ کیا ہو. آپ نے مشورہ فرمایا تو کسی نے کہا کہ بگل بجایا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے وغیرہ. آپ نے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا اور وہ مجلس برخاست ہو گئی. اگلے دن صبح کو ایک صحابی، ان کا نام عبداللہ ابن زید تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہے. یہ وہی کلمات تھے جس کو آج تمام مسجدوں میں مؤذن اذان کے وقت کہتا ہے. جب انہوں نے بتایا ان کلمات کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا خواب سچا خواب ہے اور یہی طریقہ نماز کے اعلان کے لیے کیا جائے گا. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک انہی کلمات کو بطور اذان کے ہر مسجد میں دہرایا جاتا ہے. اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن زید نے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے جس شخص کو نامزد کیا وہ حضرت بلال تھے. خواب دیکھنے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن زید کو ایک فضیلت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مؤذن مقرر کیا تو حضرت بلال کو مقرر کیا. اس کی وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے. یہ گویا پہلا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے نماز سے، یعنی اس سے سبق ملا کہ اجتماعی معاملات میں اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ ہے اہلیت. دوسرے قسم کی فضیلتیں، دوسرے قسم کی خصوصیات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا اجتماعی معاملات میں کسی عہدے پر مقرر کرنے کے لیے کسی شخص کو، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس خاص عہدے کے لیے کون آدمی زیادہ موضوع ہے. تو اذان میں چونکہ بلند آوازی بہت ضروری ہے، تو اس لیے آپ نے حضرت بلال کو منتخب فرمایا جو زیادہ بلند آواز تھے. یہ ہے وہ حقیقت جس کی یاد دہانی ہمیں عہدوں کے لیے، ہم جب کسی شخص کا انتخاب کریں تو دوسری دوسری باتیں جو اہم بن جاتی ہیں عام طور پر اس کا لحاظ نہ کریں، بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ جس عہدے کے لیے ہمیں کسی آدمی کو مقرر کرنا ہے اس کے لیے، اس خاص عہدے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ کس آدمی میں ہیں. آپ غور کیجئے کہ اگر صرف یہ ایک مزاج نماز سے لے لیا جائے تو پورا سماج، پورا معاشرہ کتنا زیادہ صحیح اور منظم ہو جائے گا. اذان کے بعد دوسری چیز جو کی آتی ہے وہ ہے وضو. وضو میں آپ جانتے ہیں کہ پانی لے کر آدمی اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے. یہ دھونا ایک بہت ہی بڑا عمل ہے. اس دھونے کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس دعا سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نماز کے عمل کے بات فرماتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور اے اللہ تو مجھ کو پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا. جس سے معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں تو حقیقتاً یہ ایک قسم کی عملی دعا ہے. یعنی ہم جب ہاتھ کو دھوتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور انہی جذبات کے ساتھ، انہی کیفیات کے ساتھ گویا ہمیں ہاتھ کو دھونا چاہیے کہ خدایا میں نے تیرے دیے ہوئے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھویا، خدایا میں نے تیرے دیے ہوئے پانی سے اپنے پاؤں کو دھویا، میں نے اپنے چہرے کو دھویا، تو میرے اندر کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو اسی طریقے سے اپنی رحمت سے دھو دے. دوگیا پانی سے دھونے کا عمل ہمارے اندر اس کیفیات کو جگانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم اپنے روحانی وجود کی پاکیزگی کے طالب بنیں اللہ تعالی سے. ہاتھ دھوتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ خدا میرے ہاتھ سے جو گندگی ہوئی ہے اس کو تو پاک کر دے. پاؤں دھوتے ہوئے کہیں کہ خدا میرے ہاتھ، میرے پاؤں سے جو گندگی ہوئی ہے تو اس سے میرے پاؤں کو پاک کر دے. اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے ہم میرا دل پکار اٹھا کہ خدا میرے چہرے سے جو گندگی ظاہر ہوئی ہے تو اس کو، تو میرے چہرے کو اس سے پاک کر دے. اس طرح سے پاکیزگی چاہنے اور پاک بننے کا ایک تقاضا اندر سے ابھرنا چاہیے اور ایسی ایک دعا ابھرنی چاہیے. تو یہ ہے وضو. اگر روزانہ پانچ وقت جو ضروری نماز ہے، فرض نماز ہے پانچ وقت، اگر روزانہ پانچ وقت آدمی اس طرح سے اپنے جذبات کو جگائے، پانچ بار اپنے جذبات کو اس طرح جگائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی زیادہ یعنی روح کی پاکیزگی پیدا ہوگی، روح میں کس طریقے سے یعنی جسمانی طہارت کس طرح روح کو طاہر بنانے کا ذریعہ بن جائے گی. اذان کے بعد ہم نماز میں مشغول ہوتے ہیں. اب نماز کو لیجئے، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کلمہ جو ہم بولتے ہیں اور بار بار اس کو دہراتے ہیں نماز میں وہ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ یہ اللہ بڑا ہے، یہ گویا پورے دین کا خلاصہ ہے۔ دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ یعنی دین کا جو سب سے بڑی تعلیم ہے دین کی، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو بتانا کہ اس کائنات میں بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ بڑا ہے، حقیقتاً یہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات چاہتا ہے۔ یعنی یہ تو وہ بات ہے جو اللہ کی نسبت سے ہے، اور لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے جو ہماری نسبت سے ہے۔ یعنی جب ہم کہیں کہ اللہ بڑا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سے یہ کیفیت بننی چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں۔ اللہ اکبر والانسان اصغر، اللہ بڑا ہے اور انسان چھوٹا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اقرار اسی وقت بامانہ ہے جبکہ ساتھ ساتھ ہم اپنی چھوٹائی کا اقرار کر رہے ہوں۔ اگر ہم اپنے چھوٹے ہونے کو نہ جانیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو بھی نہیں جانا صحیح معنوں میں۔ تو نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور بار بار نماز میں یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر نماز کے ذریعے سے یہ احساس پوری طرح پیدا ہو جائے کہ اللہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، تو پوری زندگی اس کی اصلاح والی زندگی بن جائے، پوری زندگی اس کی ایسی بن جائے کہ غلطیوں سے پاک زندگی ہو جائے، اس کی تمام جو سرکشی ہے، تمام جو غلطیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے اس سے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، ایک صحابی کسی بات پر اپنے خادم پر غصہ ہو گئے اور اس کو ڈنڈے سے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مار رہے ہیں اپنے خادم کو، تو آپ نے فرمایا، ان کا نام تھا ابو مسعود، تو آپ نے فرمایا کہ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اے ابو مسعود جان لو کہ جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت تمہارے اوپر خدا کو ہے۔ یہ سن کر ان کا ہاتھ کانپ اٹھا اور ان کا ڈنڈا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ یہاں دیکھیے گویا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو، یعنی تم بھی چھوٹے ہو اور تمہارا غلام بھی چھوٹا ہے، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں بڑا ہوں، غلام چھوٹا ہے، اس لیے وہ مار رہے تھے، میں بڑا ہوں اور یہ غلام چھوٹا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ میں بھی چھوٹا اور غلام بھی چھوٹا، بڑا تو صرف ایک اللہ ہے۔ اس یاد دہانی کے بعد وہ فوراً باز آ گئے اور انہوں نے غلام کو مارنا چھوڑ دیا۔ تو یہ غور فرمائیے، تو اللہ اکبر یہ سارے اصلاح کی کنجی ہے۔ اس دنیا میں آدمی جو بھی سرکشی کرتا ہے، جو بھی ظلم کرتا ہے، جو بھی برائی کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھتا ہے کم از کم اس وقت۔ تو نماز میں بار بار یہ بات کو یاد دلائی جاتی ہے کہ بڑا صرف ایک خدا ہے، تم چھوٹے ہو، تم چھوٹے ہو۔ یہ بار بار کی یاد دہانی جو نماز میں کرائی جاتی ہے، اگر انسان کے اوپر پوری طرح، اگر انسان کے ذہن میں پوری طرح یہ یاد تازہ ہو جائے اور بیٹھ جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر توازو پیدا ہوگی، توازو۔ اور جہاں توازو آ جائے وہاں ہر قسم کی برائیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، سرکشی کی جڑ کٹ جاتی ہے، ظلم کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تواضع جب رخصت ہوتی ہے اسی وقت سرکشی اور ظلم اور برائی آتی ہے. تو کیا کہ نماز آدمی کے اندر وہ جڑ والی بات پیدا کرتی ہے جو ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے والی ہے, اور وہ ہے اس حقیقت کی یاد دہانی کہ اللہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو. اس کے بعد آدمی کچھ دعائیں پڑھتا ہے اور پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. جتنی بھی رکعت نماز کی آپ پڑھیں ہر رکعت میں آپ اس سورہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور آیتوں کو ملاتے ہیں, تو یہ الحمدللہ رب العالمین جس کی تکرار بار بار نماز میں کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم صرف اللہ کے لیے ہے, تعریف صرف اللہ کے لیے, شکر صرف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے, جو تمام عالم کا پالنے والا ہے, تمام عالم کو سنبھالنے والا ہے. یہ بھی بہت ہی گہری بات ہے, بہت ہی گہری بات ہے. اس دنیا میں جس احساس کے ساتھ ہمیں جینا ہے وہ خاص طور پر یہی ہے, ہم یہ سمجھیں کہ میرا وجود اور جو کچھ مجھے دنیا میں حاصل ہے وہ سب کچھ اللہ کا عطیہ ہے. مجھے بھی خدا نے پیدا کیا, مجھے جو جسم کی اور دماغ کی صلاحیتیں ہیں وہ خدا نے دیا, یہ زمین خدا نے بنائی, یہ ہوا, یہ سورج, یہ پانی, یہ غذا, اور یہ ساری چیزیں جو مجھے حاصل ہیں, جس سے میں چلتا پھرتا ہوں, جس سے میں جیتا ہوں, جس سے میں تمدن کی تعمیر کرتا ہوں, تو ذرے سے لے کر آفتاب تک سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. یہ احساس پوری طرح جب دل میں بیٹھتا ہے تو آدمی پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, خدایا تیرا شکر ہے, تو نے بلا استحقاق کے مجھے اتنی ساری چیزیں دی. تو یہ جذبہ شکر کا ابھرنا یہ دین کا خلاصہ ہے اور نماز کا خلاصہ ہے اور یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے. جس آدمی کے اندر شکر کی یہ کیفیت ابھری اسی نے دین کو پایا, جس کے اندر شکر کی کیفیت نہیں ابھری اس نے دین کو نہیں پایا. تو شکر کیا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کیا ہے, اس کی وضاحت کے لیے میں ایک واقعہ عرض کروں گا جو مجھے اکثر یاد رہتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک بار کشمیر گیا, وہاں میری تقریر تھی, تو تقریر ایک میدان میں تھی اور سامنے ہماری ایک پہاڑ دکھائی دے رہا تھا جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ سمجھا جاتا ہے. تو تقریر کے دوران یہی بات چل رہی تھی کہ شکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اسلام میں. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے, اگر خدا کا فرشتہ آئے اور یہ کہے کہ یہ سارا پہاڑ, یہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ سونا بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا, مگر اس کی ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں آپ سے لے لی جائیں گی, آپ کی دونوں آنکھیں آپ سے لے لی جائیں گی, تو کیا آپ اس پر راضی ہوں گے؟ تو جب میں نے یہ کہا تو حاضرین میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے بڑا ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا کہ ایسے سونے کے پہاڑ کو لے کر ہم کیا کریں جس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بھی نہ ہوں. تو میں نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ دو آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں, اسی کا نام ہے شکر. صرف دو آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں, جبکہ ہمیں ان دو آنکھوں کے سوا بے شمار اور چیزیں حاصل ہیں, بے شمار چیزیں اور حاصل ہیں اس کے سوا ہمیں. تو جب یہ احساس ہو کہ خدا نے مجھے ایسی چیزیں دی ہیں جو سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں, جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہیں، اور بلا استحقاق دیا ہے، میں نے اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کی ہے۔ تو یہ احساس جب طاری ہوتا ہے آدمی کے اوپر، تو وہ کہا اٹھتا ہے کہ خدا تیرا شکر ہے۔ شکر حقیقتاً اعتراف خداوندی کا دوسرا نام ہے۔ جس چیز کو ہم اپنی زبان میں اعتراف کہتے ہیں، اسی کو کا ایک مقدس کلمہ ہے، اسی کا شکر۔ تو شکر حقیقتاً اللہ تعالی کے احسانات کے اعتراف کا نام ہے، اور اعتراف جو ہے یہ دین کا خلاصہ ہے۔ تو یہ نماز میں ہم کو سکھایا جاتا ہے، ہر نماز میں، کہ ہمارے اندر وہ جذبہ اعتراف ابھرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ اٹھیں کہ خدا تیرا شکر ہے، خدا تیری تعریف ہے، خدا تیرا حمد ہے۔ تو اس کے بعد ہم قرآن کے اور کچھ حصے پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ احکام ہوتے ہیں، کچھ خوف کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سے روزانہ، ہر روز کچھ نہ کچھ، ہر روز قرآن کا ایک حصہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، اس کا ایک حصہ ہمیں ہر روز نماز میں بتایا جاتا رہتا ہے، تاکہ ہم اس سے مربوط رہیں، یہ جانتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے سلسلے میں کیا ہے، اس نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ تو اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ کر، قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر، اس کے بعد آدمی رکوع میں جاتا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے۔ تو عام طور پر تو کچھ مقرر دعائیں رائج ہیں، مثلا سبحان رب العظیم عام طور پر پڑھتے ہیں لوگ، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس طرح سے لگی بدی صرف ایک ہی دعا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مختلف دعائیں وہ پڑھتے تھے رکوع میں۔ تو یہ جو دعائیں آپ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، تو ان دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص کیفیت کیا ہے جو رکوع میں، جو رکوع کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ بندہ کھڑا تھا، کھڑا ہو کر اس نے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کیا، اللہ کے شکر کا اظہار کیا، اللہ کے کلام کا کچھ حصہ پڑھا اس نے، اس طرح کے کچھ چیزیں کھڑے ہو کر کی اس نے، اس کے بعد وہ جھک گیا۔ جھک کر کے گیا، اس نے اسی بات کا مزید عملی اعتراف کیا جس کو اس سے پہلے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، یعنی اپنی زبان سے پہلے بھی وہ یہی باتیں کہہ رہا تھا، لیکن اس کو جسم کو جھکا کر، رکوع کی حالت میں لے آ کر کے اس نے مزید اس کا اقرار کیا کہ خدا میں تیرے آگے جھک گیا۔ تو ایک دعا اس سلسلے میں جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے رکوع کے لیے، وہ میں اس موقع پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رکوع کی حالت میں نمازی کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں یہ فرمایا کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں تیرا فرما بردار بن گیا، تیرے لیے جھک گئے میرے کان، میری آنکھ، میرا گودا، میری ہڈی اور میرے اعصاب، یہ الفاظ بہت ہی عمدہ طور پر اس بات کو بتاتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. یعنی رکوع میں جا کر گویا کہ ہم اپنے جھکاؤ کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ جھکاؤ پوری ہستی کا جھکاؤ ہوتا ہے. تو بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ جھک گیا تیرے آگے. تو یہ سب کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں, خدایا میں تیرے اوپر ایمان لایا, خدایا میں تیرا فرما بردار بن گیا, خدایا میرا جسم جھک گیا تیرے آگے, میرا کان جھک گیا تیرے آگے, میری آنکھ جھک گئی تیرے آگے, میرا گدا جھک گیا تیرے آگے, اور میرا اعصاب جھک گئے تیرے آگے. تو اس طریقے سے وہ کہہ کر کے گویا اپنے قلب کی اس کیفیت کو لفظوں میں ڈھال رہا ہے کہ خدایا میں تیرے آگے جھک گیا, خدایا میں تیرے آگے جھک گیا, تیری عظمت کا میں نے اعتراف کیا, تیری بڑائی کا اعتراف کر کے میں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا. تو یہ ساری کیفیت جو ہے وہ ان الفاظ میں ڈھل رہی ہے. تو رکوع جو ہے محض ایک کوئی میکینیکل قسم کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ ایک کیفیاتی واقعہ یہ ہے, ایک کیفیاتی واقعہ. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اذان کو سن کر اور پھر وضو کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر الحمدللہ کہہ کر پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے یہ ساری باتیں زبان سے ادا کر کے جو کیفیت ابھری تھی وہ کیفیت کیا تھی؟ جھکنے کی کیفیت. یعنی سارا خلاصہ ان ساری باتوں کا جو اب تک گزرا تھا بندے کے اوپر وہ تھا یہ کہ خدا بڑا ہے اور انسان چھوٹا ہے. تو یہ اقرار جو اس نے زبان سے کیا تھا, یہ اقرار گیا پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچا کہ وہ جھک گیا اللہ کے آگے, اپنے پورے وجود کے ساتھ, اپنے پورے جسم کے ساتھ, اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ جھک گیا, اور وہ کہہ پڑا کہ خدایا میں تیرے آگے جھکا ہوا اپنے پورے وجود کے ساتھ, اپنے ہڈی اور گودے کے ساتھ, اپنے آنکھ اور کان کے ساتھ, اپنے پورے اعصاب کے ساتھ. تو یہ ہے رکوع. رکوع کر کے پھر آدمی کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے, وہ سجدے میں گر جاتا ہے. سجدہ گویا نماز کیا کہنا چاہیے کہ کلمینیشن ہے, اس کا آخری درجہ ہے. آپ سجدے کا تصور کیجئے کہ سجدہ جب کرتا ہے آدمی تو اس کا تصور کیجئے, یعنی جھکاؤ یا کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینے کی بالکل آخری حالت ہے سجدہ. آپ کا پورا جسم جھکاؤ میں انوالو ہو جائے, ایسی کوئی دوسری شکل آپ سوچ نہیں سکتے. جس وقت آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اپنا پورا وجود آخری حد تک ڈال چکا ہوتا ہے وہ خدا کے آگے, پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. آپ کتنا ہی سوچیے لیکن اس اظہار کے لیے کہ اپنے آپ کو آپ ایک عظیم کے آگے, اکبر کے آگے جو سب سے بڑا ہے, اس کے آگے اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں آپ, اس کی بڑائی کے اقرار کر کے, اس کے احسانات کے اقرار کر کے, اور اس کی خداوندی کے اقرار کر کے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے گر پڑیں, تو اس کیفیت کو واقعہ بنانے کے لیے آپ جب میں اپنے جسم کو گرائیں, جسم کو ڈھا دیں اس کے آگے, تو سجدہ آخری شکل ہوتی ہے. سجدے میں آپ کا پورا وجود انوالو ہو جاتا ہے, پوری ہستی انوالو ہو جاتی ہے, پوری ہستی شامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہتا انوالومنٹ کا, اپنے آپ کو شامل کرنے کا, اپنے کو گرا دینے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے سجدہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑا عمل ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے دنیا میں, کیونکہ خدا کا اقرار, خدا پر ایمان, خدا کا اعتراف, فل فور جو چیز چاہتا ہے وہ ہے سرنڈر, وہ ہے سبمیشن. تو سرنڈر اور سبمیشن کا جو تقاضا ہے اقرار خداوندی کا, تو سرنڈر اور سبمیشن کی جو آخری شکل ممکن ہے انسان کے لیے وہ سجدہ ہے. تو سجدہ کوئی عظیم ترین عمل ہوا انسان کی طرف سے. لیکن کون سا سجدہ؟ یعنی کوئی میکینیکل سجدہ نہیں، بلکہ وہ سجدہ جس میں فی الواقع یہ کیفیات شامل ہو جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر انوالو کر دیا، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیا. سجدہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے وہ دعائیں بہت کارآمد ہیں جو حدیث میں منقول ہوئی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سجدے میں آج ہم ایک لگی بدھی دعا پڑھتے ہیں اکثر، مگر حدیث میں ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مختلف دعائیں پڑھتے تھے. تو ان دعاؤں کو ہم دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو وہ اس اعتبار سے بہت مفید ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے نمازی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. یہ الفاظ جو سجدے میں کہے جاتے ہیں، اس طریقے سے ہر دعا اور ہر ذکر کے جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً مومن کی کیفیت کا لفظی اظہار ہوتا ہے. تو اس وقت میں صرف ایک دعا جو سجدے کے بارے میں حدیث میں آئی ہے وہ اس موقع پر پڑھتا ہوں. اس دعا سے بہت اچھی طرح یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ سجدہ کرتے وقت نمازی کی کیفیت دل کی کیا ہونی چاہیے. تو وہ دعا اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں تیرا فرمانبردار ہوا. میرا چہرہ سجدے میں گر گیا، اس کے آگے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورتگری کی، اور جس نے اس کے کان کو پھاڑا اور اس کی آنکھ کو پھاڑا. اللہ بڑا ببرکت ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. سجدے کے ان الفاظ پر غور کیجئے، ایک ایک لفظ ایک کیفیت کا خزانہ ہے. یعنی بندہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب سجدے میں گر گیا تو گیا اس نے آخری حد تک اپنے آپ کو انوالو کر دیا عمل عبادت میں، آخری حد تک، اور آخری طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور سبمیشن کا جو آخری درجہ ہے وہاں پر اپنے آپ کو پہنچا دیا. تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی دل کی، وہ وہی ہوگی جو ان الفاظ میں نظر آتی ہے، کہ آدمی کی روح، اس کا قلب، اس کا ذہن، اس کا پورا وجود اندر کا جو ہے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ خدایا، میں تیرا کے جھک گیا، میں تیرا ساجد بن گیا، میں اس پر ایمان لایا، میں نے تیری اطاعت کی، میرا یہ چہرہ جس میں آنکھ ہے اور کان ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، جس نے بنایا ہے ان چیزوں کو، میں اس کے آگے جھک گیا. کیسا عجیب ہے بنانے والا، کیسا عجیب ہے اس کی تخلیق کرنے والا. یہ سارا احساس ابل رہا ہوگا آدمی کے اندر، اور اس وہ جو طوفان ہوگا ان خیالات کا، ان احساسات کا آدمی کے اندر، تو وہ ان لفظوں میں ڈھل جائے گا، ان الفاظ میں. سجدے کے بارے میں ایک بہت ہی اہم آیت قرآن مجید میں آتی ہے، وہ ہے وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. وسجد وقترب. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ وہ عمل ہے جو بندے کو اپنے رب سے آخری حد تک قریب کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی اس وقت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے اور بہت زیادہ بامانہ بات ہے. دیکھیے, بندے اور خدا کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا نسبت ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ خدا قادر ہے اور بندہ عاجز ہے, خدا بڑا ہے اور بندہ چھوٹا ہے. یعنی نسبت یہ نہیں ہے کہ خدا زیادہ بڑا ہے اور بندہ کم بڑا ہے, یا خدا زیادہ قادر ہے اور بندہ کم قادر ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قدرت کی نفی ہو جاتی ہے بندی کی ہستی پر آ کر کے. یعنی ساری قدرت خدا کی طرف ہے, سارا عجز انسان کی طرف ہے, ساری بڑائی خدا کی طرف ہے اور ساری چھوٹائی انسان کی طرف ہے. تو گویا سجدے کی حالت وہ حالت ہے جبکہ بندہ اس آخری جو اس کی حیثیت ہے حقیقتاً خدا کے مقابلے میں, جو اس کی حیثیت ہے یعنی چھوٹا ہونے کی اور عاجز ہونے کی, اس اپنی حیثیت کا آخری اقرار کر دیتا ہے, آخری ثبوت دے دیتا ہے. تو جب آدمی یہ کر دے تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ متوجہ ہونا بندے کو خدا سے قریب کر دیتا ہے. تو سجدہ وہ چیز ہے جو ایک طرف اپنی ابدیت کا, اپنی حیثیت انسانی کا کامل اعتراف ہے, اور جب آدمی اس کامل اعتراف کا ثبوت دے دے تو وہی وہ وقت ہوتا ہے جبکہ بندہ اپنے رب سے آخری حد تک قریب ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ کیا سکتا ہے کہ سجدہ کیسی عجیب چیز ہے, کیسی قیمتی چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو آدمی پیش کر سکتا ہے اپنے رب کے آگے وہ یہی سجدہ ہے. لیکن سجدہ سے میری مراد محض ایک کوئی میکینیکل واقعہ نہیں, کوئی ظاہری واقعہ نہیں, بلکہ حقیقی کیفیت والا سجدہ ہے, حقیقی کیفیت والا سجدہ. تو حقیقی کیفیت والے سجدے سے زیادہ بڑی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں. تو ایک بات یہ ہوئی. اسی طریقے سے آدمی اپنے پوری نماز کو مکمل کرتا ہے, ہر رکعت میں ان چیزوں کو وہ دہراتا ہے, ہر رکعت میں وہ اللہ اکبر کہتا ہے, ہر رکعت میں وہ قرآن کے حصے پڑھتا ہے, ہر رکعت میں وہ رکوع کرتا ہے, ہر رکعت میں وہ سجدہ کرتا ہے. اس طرح سے اپنی نماز کو پورا کرتا ہے. وہ نماز کو پورا کرنے کے بعد اس میں ایک بات میں اور شامل کر دوں کہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسان کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب اگر دیکھیے کہ عبادت کا سب سے زیادہ کامل مظاہرہ, عبادت کی سب سے زیادہ کامل صورت سجدہ ہے, تو اس آیت اس کی روشنی میں یہ کہا سکتا ہے کہ جس وقت آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو گویا تخلیق کے منصوبے کو پورا کر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھیے, اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالی حالت غیب میں ہے. یعنی اس دنیا میں خدا اپنے جلال و کمال کے ساتھ عیاناً ہمارے سامنے نہیں ہے, بلکہ حالت غیب میں ہے. لیکن قیامت میں خدا اپنے پورے ہستی کے ساتھ سامنے آ جائے گا. اس وقت تمام انسان اس کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح آج ہم سورج کو اور چاند کو دیکھتے ہیں. جب خدا اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ, اپنے جلال و کمال کے ساتھ عیاناً سامنے آ جائے گا, تو کون ہے جو اس وقت اس کے سامنے سجدے میں گر نہ پڑے؟ سارے لوگ اس وقت خدا کا اعتراف کریں گے اس کی بڑائی کا. لیکن سجدہ کیا ہے؟ سجدہ وہ چیز ہے کہ خدا جب غیب میں ہے اسی وقت اس کا اعتراف کر لینا. یعنی آخرت میں یا قیامت میں تمام لوگ اللہ کے آگے گر پڑیں گے جب خدا عیان سامنے آ جائے گا, لیکن مومن خدا کو دیکھے بغیر گر پڑتا ہے. جو واقعہ قیامت میں تمام لوگوں پر گزرنے والا ہے دیکھنے کے بعد, جو واقعہ تمام لوگوں پر گزرے گا اللہ کو دیکھ لینے کے بعد, وہی واقعہ مومن پر اس دنیا میں گزر جاتا ہے خدا کو دیکھے بغیر. یہ ہے سجدے کی اہمیت, اور اسی اہمیت کے بنا پر یہ فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا, بس وقت قریب. تو اس طرح سے نماز کو پورا کر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں جبکہ نماز کے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے, اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں اپنا چہرہ پھیر کر یہ کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو, تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو. یہ سلام کیا چیز ہے؟ تو یہ سلام کیا چیز ہے؟ اس کی بہترین تشریح وہ ہے جو ایک تابعی سے منقول ہے. تابعی کا نام ہے ابن عوینہ. یہ ایک مشہور تابعی اور بہت بڑے عالم ہیں. تو ابن عوینہ نے فرمایا هل تدری ما السلام, کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ هل تدری ما السلام, کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ پھر فرمایا یقول انت آمن منی, انت آمن منی. یعنی جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے لوگوں سے, تمام انسانوں سے, کہ تم مجھ سے مامون ہو, تم مجھ سے محفوظ ہو. یعنی تمہاری آبرو مجھ سے محفوظ ہے, تمہارا مال مجھ سے محفوظ ہے, تمہاری عزت مجھ سے محفوظ ہے, تمہاری جائیداد مجھ سے محفوظ ہے, تمہارے مفادات مجھ سے محفوظ ہیں, تم کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں, تمہاری جان کو, تمہارے مال کو, تمہاری آبرو کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں, تم مجھ سے محفوظ ہو, تم مجھ سے محفوظ ہو. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ وہ سبق ہے آخری جو نماز میں آدمی کو دیا جاتا ہے, اور جس سبق کو لے کر وہ باہر کی دنیا میں نکلتا ہے. اگر یہ جملہ واقعتاً سوچ سمجھ کر کہیں ہم, اور سچ مچ ہمارا یہ کہنا جو ہے واقعی کہنا ہو, یعنی وہ ایک قسم کا عہد ہو ہمارے اور دوسرے انسانوں کے درمیان, جب آپ کہتے ہیں لوگوں سے کہ اے انسانو تمہاری جان اور مال اور آبری مجھ سے محفوظ ہے, تو یہ کہہ کر کے گویا کہ آپ ایک عہد کر رہے ہیں, ایک اقرار کر رہے ہیں. اگر آپ اس اقرار میں سچے ہوں, اس عہد میں سچے ہوں, تو کیا ہوگا جب آپ نماز سے نکل کر باہر آئیں گے؟ تو دنیا کے لیے آپ ایک ایسا وجود ہوں گے جو سراپا رحمت ہوں گے. دنیا میں رہنا, دنیا سے گزرنا, لوگوں سے بات کرنا, لوگوں سے معاملہ کرنا, ہر چیز رحمت ہی رحمت بن جائے گا. اس انسان کا تصور کیجئے جس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس سے میری جانمال محفوظ ہے, اس سے میری عزت محفوظ ہے, اس سے میری آبرو محفوظ ہے. وہ کیسا عجیب انسان ہوگا, وہ کیسا عجیب سماج ہوگا, کیسا عجیب معاشرہ ہوگا وہ, جہاں کے انسان اس طرح کے انسان بن گئے ہوں. تو یہ ہے وہ سبق, یا یہ ہے وہ انسان جو نماز کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو یہ نماز جو ہے ایک لحاظ سے گویا اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے نماز یہ ہے کہ بندے کو خدا کی یاد آئی تو وہ خدا کی طرف دوڑ پڑا۔ اس وقت یعنی جب یہ احساس ہو بندے کے اوپر کہ میں خدا کے سامنے ہوں، تو کیا کیفیت طاری ہوگی، وہی گا وہ نماز میں دہراتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری جو سورہ ہے یہ بندے کے احساسات کو بتاتی ہے، اللہ اکبر اور دوسری ساری چیزیں جو نمازی اپنی زبان سے کہتا ہے وہ سب گویا اس احساس کا اظہار ہے کہ بندہ خدا کے آگے کھڑا ہے، اور اس وقت جو کچھ اس کے دل میں جذبات ابل رہے ہیں اس کو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ پھر اس وقت مزید یہ کہ جسمانی اعتبار سے جو کیفیت طاری ہونی چاہیے بندے کے اوپر، اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو رہا ہے، وہ جھک رہا ہے، وہ اپنا سر سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب ففروا الی اللہ کی عملی تصویر ہے، اللہ کی طرف بھاگنا اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا حضبہ امر فصلی، جب کوئی خاص معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے رہتے، آپ نماز پڑھنے لگتے۔ تو دنیا میں جب آدمی کو کوئی خاص معاملہ پیش آ جائے، کوئی خاص مہم پیش آ جائے، کوئی بہت ہی بڑی کوئی بڑا مسئلہ سامنے آ جائے، تو اس وقت آدمی اپنے بڑے کو یاد کرتا ہے، جس پر اس کا اعتماد ہو، جس پر اس کا انحصار ہو، وہ اس کو یاد آنے لگتا ہے۔ تو مومن کا انحصار اور مومن کا اعتماد سب سے زیادہ اللہ پر ہوتا ہے، تو کوئی خاص مسئلہ پیش آنے کی شکل میں وہ فوراً اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اور دوڑنے کی شکل یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اذا حضبہ امر فصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی خاص معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہ نماز کی روح کو، اس کی اسپرٹ کو بتا رہا ہے کہ نماز کیا چیز ہے۔ نماز خدا کی طرف دوڑنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یتخشى، اس شخص کی نماز نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو، جس کی نماز میں جھکاؤ نہ ہو، جس کی نماز میں اپنے آپ کو ڈال دینا نہ ہو، تو وہ نماز نماز نہیں۔ کیونکہ نماز کی اصل حقیقت جب یہ ہے کہ وہ بندے کا خدا کی طرف دوڑنا ہے، تو بندہ جب خدا کی طرف دوڑے گا، خدا کے آگے کھڑا ہوگا، خدا کو یاد کرے گا، تو جو کیفیت طاری ہوگی وہی خشوع ہی تو ہے۔ وہ خشوع ہی تو ہے۔ وہ بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہو تو جو کیفیت بالکل فطری طور پر اور لازمی طور پر اور نفسیاتی طور پر طاری ہونی چاہیے وہ خشوع ہے۔ تو جب خشوع کی اسپرٹ نماز میں نہ ہو تو پھر نماز کیا ہوئی؟ وہ تو آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشى، اس شخص کی نماز نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو۔ اس نوعیت کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں، اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تاہم ایک واقعہ عرض کروں گا۔ مدینہ کی مسجد نبوی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے باہر سے اور وہ مسجد میں داخل ہو کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہے، مسلم ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے جو مسجد حرام کے بعد سب سے بڑی مقدس مسجد ہے۔ تو کتنی یعنی کتنی اہم بات ہے یہ. مگر وہ شخص جب نماز پڑھ کر کے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ارجع فصل فإنک لم تصل، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ارجع فصل فإنک لم تصل، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اب غور کیجئے کہ اس شخص نے وضو کیا تھا، ظاہری پاکی بھی تھی اس کے اندر، اس نے نماز کی شکل بھی دہرائی، جو کلمات نماز میں پڑھے آتے وہ بھی کیا اس نے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آیا اور بس دہرا دیا جو شکل نماز کی ہے، لیکن قلب کا جھکاؤ، ذہن کا جھکاؤ اور خشوع جسو کہتے ہیں، وہ چیز نہیں موجود ہوئی، نہیں موجود تھی اس کی نماز میں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز نماز نہیں ہے. اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہی ایک واقعہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی حقیقت ہے دل کا جھکاؤ، جس کو خشوع کہا جاتا ہے. یہ جو نماز کی ظاہری شکل ہے وہ حقیقتاً اسی دل کے جھکاؤ کا، دل کے جھکاؤ کی ظاہری شکل ہے. یعنی اندر والی جو اسپرٹ ہے، اندر والی جو کیفیت ہے، اسی کا خارجی اظہار ہے. تو خارجی اظہار بذات خود اصل نہیں ہوتا ہے، اصل ہوتی ہے اندر کی اسپرٹ. اندر کی اسپرٹ اگر موجود ہے تب خارجی اظہار کی قیمت ہے، اگر اندر کی اسپرٹ موجود نہ ہو تو خارجی اظہار بے مطلب اور بے معنی ہو جائے گا. ایک واقعہ اور میں عرض کروں جس سے نماز کی حقیقت اور اس کی روح سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صف میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو جب آپ رکوع سے اٹھے تو آپ جانتے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اللہ کی حمد کی، سمع اللہ لمن حمدہ. تو ایک صحابی تھے، ان کی زبان سے نکل پڑا اساختہ، کچھ یعنی بلند آواز سے کہہ پڑے وہ کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ جو روزمرہ پڑھا جاتا ہے نماز میں اس کے علاوہ کلمہ تھا، یہ اس کے علاوہ تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہم لوگ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، لیکن اس سے مزید یہ کہہ پڑے وہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمہ کس نے کہا تھا؟ تو کوئی بولا نہیں. وہ صحابی جو تھے وہ ڈر گئے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، غلطی کی وجہ سے وہ چپ رہے. جب آپ نے پھر پوچھا اور پھر پوچھا تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے دوڑ پڑے تمہارے کلمہ کو لینے کے لیے. اب دیکھیے کہ بظاہر اس نے ایک عام روش کے خلاف ایک فیل کر دیا تھا، لیکن اس کو اتنا زیادہ درجہ ملا کہ فرشتے اس کو لینے کے لیے دوڑ پڑے کہ تاکہ اس کے اعمال نامے میں لکھیں اس کو. تو چیز کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ان کی زبان سے نکلا تھا وہ حقیقتاً اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے دل میں ایک طوفان اُمڑ پڑا، اللہ کا نام آتی ہی، اللہ کے حمد کا ذکر ہوتی ہی، اور بے اختیار وہ بہت ہی یعنی پرکیفیت الفاظ میں کہہ پڑے کہ خدا تیری حمد ہے اور تو بابرکت ہے. یعنی اللہ کی تعریف میں جو کلمات ابل رہے تھے ان کے سینے میں ان کے زبان پر آ گئے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہی تو مطلوب ہے, اصل میں جو مطلوب ہے وہ یہی تو ہے کہ دل میں کیفیت ابھرے, دل میں انسان کے جذبہ ابھرے. تو وہ جذبہ ابھرا تو قدرتی بات ہے کہ اس کا درجہ بھی بڑا ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ نماز کے ختم کے بعد دعا کی جاتی ہے, یہ بھی بالکل فطری بات ہے. یعنی بندے نے وضو کیا, بندے نے قیام اور رکوع اور سجود کیا, بندے نے اللہ کی تعریف کی, اللہ کی حمد کی, اللہ کی بڑائی بیان کی, اللہ کے قرآن سے آیتیں پڑھیں, یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بالکل فطری ہے کہ دعا کی کیفیت آدمی کے دل سے ابھرے, وہ اللہ سے مانگے, اللہ سے طلب کرے, اللہ سے درخواست کرے, یہ بالکل فطری ہے. تو نماز کا خاتمہ دعا کی شکل میں ہونا یہ عین فطری بات ہے, تو اسی لیے دعا کی جاتی ہے. تو دعائیں بہت ساری ہیں, کوئی ایک دعا نہیں ہے, اور اس وقت میں ساری دعاؤں کو بتانے کے لیے نہیں چاہتا ہوں کہ ساری دعائیں ذکر کروں, لیکن میں صرف ایک عام دعا جو کہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اسی کا ذکر کروں گا. صرف مثال کے طور پر مثلا یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر نماز میں پڑھتے تھے نماز کے بعد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہم کو دنیا میں حسنا دے اور ہم کو آخرت میں حسنا دے اور ہم کو آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا بہت ہی زیادہ جامع اور کامل ہے. خدایا ہم کو دنیا کا حسنا دے کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے نزدیک دنیا میں بہتر ہے, جو تیرے نزدیک دنیا میں حسنا ہے, جس کو تو دنیا میں ایک انسان کے لیے بہتر سمجھتا ہے, وہ ہمیں دے دے. اسی طرح ربنا آتنا فی الآخرت حسنا کا مطلب ہے کہ آخرت میں تیرے نزدیک جو بہتر ہے, جو حسنا ہے آخرت میں, وہ مجھے دے دے. تو دنیا کا حسنا تیرے نزدیک جو ہے وہ دے دے, آخرت کا حسنا تیرے نزدیک جو ہے مجھے دے دے. یہ دعا کا بہترین طریقہ ہے. اس میں آدمی مانگ بھی رہا ہے اور اپنی ابدیت کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ تو ہی دینے والا بھی ہے اور تو ہی جاننے والا بھی ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, کیا چیز بندے کے لیے بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے. تو جس طرح تو دینے والا ہے اسی طرح تو ہی یہ بھی جاننے والا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے دنیا میں, میرے لیے کیا چیز بہتر ہے آخرت میں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اس حدیث میں جو چیز مانگ رہا ہے بندہ وہ حقیقتاً دنیا میں وہ زندگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, خدا مجھے دنیا میں حسنا دے کا مطلب مادی چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں وہ چیز مانگ رہا ہے بندہ, مادی چیزیں نہیں, بلکہ مانگ رہا ہے دنیا میں وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہو, وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے. تو اس کی توفیق مانگ رہا ہے, خدا جو زندگی تجھے پسند ہے, تو جو چاہتا ہے کہ انسان اس طرح رہے تو اس کی توفیق مجھے دے. اور پھر آخرت میں وہ جنت مانگ رہا ہے کیونکہ جنت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر چیز ہے جو آخرت میں کسی انسان کو دی جائے گی. تو یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.